أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين درود بھیج محمد وعلى محمد پر محترم سامعین ایصال ثواب کی مجلس ہے اور جن افراد کے لیے یہ ایصال ثواب کی مجلس منعقد کی جا رہی ہے اس میں ایک ایسی شخصیت بھی شامل ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں جو محسن قوم ہے جو معلم اخلاق و عرفان ہے جو استاد اخلاق ہے جو عارف خدا ہے جو محب اہل بیت ہے جو عاشق قرآن ہے کہ جس نے تمام زندگی قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی یقیناً آپ حضرات نے اعلان میں بھی سنا یہ مجلس محسن قوم حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید آغا جعفر نقوی صاحب اعلی اللہ مقامہ ونفس اللہ قدہ الزکیہ کہ ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جا رہی ہے کہ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس نے دامے درہم سخنے اس قوم کی تربیت کے لیے اس قوم کے نوجوانوں کی ہدایت کے لیے انہیں خدا سے امام زمانہ سے اہل بیت سے قرآن سے متمثل اور متمسک کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی اور زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے علماء کو یاد رکھتی ہیں العلماء باقون ما بقی الدہر علماء ہمیشہ باقی رہتے ہیں جب تک زمانہ باقی رہتا ہے عزیزان گرامی میں چاہتا ہوں آج کی اس مختصر سی مجلس میں اس عظیم عارف خدا کی روش تربیت پر روشنی ڈالوں اور چاہوں گا ان تمام افراد سے کہ جو ان کے حلقے درس میں شریک رہے جنہوں نے بزم دوستہ میں شامل ہو کر کسب فیض کیا جنہوں نے اس کی بزم میں شامل ہو کر اس سے خدا کا درس لیا جنہوں نے اس کی محفل میں بیٹھ کر محبت اہل بیت اور محبت محمد آل محمد کو اپنے دل میں اتارا جنہوں نے اس کی محفل میں بیٹھ کر قرآن خدا کو اور اس کے نور سے اپنے دل کو نورانی کرنے کی کوشش کی میں ان تمام افراد سے درخواست کروں گا اس عارف خدا اس محب اہل بیت اس عاشق قرآن کی زندگی کے گوشے گوشے پہلو پہلو کلمہ کلمہ باتوں باتوں جملوں جملوں کو اپنے لیے مشرح قرار دیں اس لیے کہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کی اور زندہ قومیں کامیاب قومیں سرخرو قومیں وہی ہوتی ہیں جو اپنے علماء کو باقی رکھتی ہیں درود بھیج محمد آل محمد پر عزیزان گرامی سورہ عنکبوت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ہم انہیں یقیناً اپنے راستوں کی ہدایت کریں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اور خدا محسنوں کے ساتھ ہے ہمیشہ ساتھ ہے اسی کو علم عرفان میں معیت الہی کا نام دیا گیا ہے یعنی اِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ مَعَ یعنی اللہ ساتھ ہے یعنی ایک انسان مومن تمام زندگی خدا کے ساتھ میں بسر کرتا ہے المؤمن ينظر بنور اللہ مومن نور خدا سے دیکھتا ہے اتقوا بفراست المؤمن مومن کی تقوی مومن کے فہم و فراست زکاوت سے بچنے بچو اور اس سے اجتناب کرو کیوں کیونکہ مومن کے پاس جلال خدا بھی ہے اور خدا کا عذاب بھی ہے خدا کی رحمت بھی اس کے پاس ہے خدا کا غضب بھی اس کے پاس ہے اسی لیے کہا اتقوا بفراست المومن مومن جب چالیں چلنے پر آئے مومن جب خدا کے لیے قدم اٹھانے پر آئے تو پھر مومن سے ڈرو عزیزان گرامی یہ عظیم شخصیت کہ جس کی زندگی کی صرف کچھ نکات میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے خصوصاً نوجوان نسل کے سامنے، یہ کون ہستی ہے؟ اسی پارسی کالونی میں، 116 پارسی کالونی میں، نمائش شورنگی کے پاس، اسی گھر میں آپ نے زندگی گزاری اور انتقال فرمایا، کہ جس میں حضرت آیت اللہ شیخ محمد شریعت اصفہانی المعروف آقا شریعت رحمت اللہ علیہ نے زندگی گزاری. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، اسی جگہ اسی ممبارگاہ میں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں آقا شریعت جو امام خمینی کے حکم سے یہاں پر تشریف لائے تھے تاکہ یہاں پر حوض علمیہ قائم کیا جائے، لیکن یہاں کے کچھ نام نہاد علماء نے، خطیبوں نے ان کی مخالفت کی اور ساری زندگی ان کو ان کے گھر میں قید کر دیا گیا. انڈیا کے گاؤں میں پیدا ہونے والا یہ شخص آغا جعفر کس طرح ترقی، معرفت اور ارتقاء کی منازل طے کرتے کرتے آقا شریعت کے پاس پہنچتا ہے، اور یہاں سے ان کی شخصیت کا نکھار، ان کے ذات کے افق، ان کی شخصیت کے پہلو سامنے آتے ہیں. کس طرح آقا شریعت کی شاگردی اختیار کرنے کے بعد اس عظیم عارف خدا کی فضیلت اور شان میں اضافہ ہونے لگا، جو حضرات جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. میں نوجوان نسل کے لیے چاہتا ہوں کہ کچھ گوشے ان کی زندگی کے آپ کے سامنے بیان کروں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. سب سے پہلی صفت جو عرفا کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہے، عرفا کون؟ یعنی عارف. عارف کون؟ جو خدا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، جس کا اٹھنا بھی خدا کے لیے، بیٹھنا بھی خدا کے لیے، سونا بھی خدا کے لیے، جاگنا بھی خدا کے لیے، سکوت بھی خدا کے لیے، کلام بھی خدا کے لیے. یہ کون ہے؟ جو اہل بیت کے در سے متمسک ہو جائے، اس کو خدا ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ خدا کے سائے میں ہوتا. عارف خدا تھے. اور رفا کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے جو چیز ان کی زندگی میں بنیادی طور پر ہمیں نظر آتی ہے، وہ خدا کا عرفان، خدا کی معرفت ہے. خدا محوری ان کی زندگی کا محور قرار پاتا ہے. زندگی کا کوئی کام ہو، اسی کو خدا کی محوریت پر رکھتے ہوئے انجام دیتے ہیں. اسی لیے مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مومن کے سامنے جب بھی کوئی کام آتا ہے کہ جس میں ایک کام خدا کی خوشنودی تک لے جاتا ہے، دوسرا کام انسان کو شیطان کی طرف لے جاتا ہے اور خدا سے دور کر دیتا ہے، تو مومن سوچتا ہے، سمجھتا ہے. فَإِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَتَدَبَّرْ، جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرو تو اس کی عاقبت، اس کے انجام، اس کے اینڈ کو دیکھو کہ یہ کام تمہیں خدا کی طرف لے جا رہا ہے یا نہیں لے جا رہا، تمہیں خدا، محبت خدا، محبت اہل بیت تک پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا. اگر پہنچانے کا سبب بنے تو اسے انجام دو. مومن مولا کائنات کے مطابق اسی کو بصیرت کہتے ہیں، کہ انسان کو اپنی عالم آخرت یاد آ جاتی ہے. یہ جو ہم نماز میں کہتے ہیں، حضرت استاد بارہا اپنی تقاریر میں یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، دیکھو نماز پڑھتے ہو، توجہ سے پڑھو، دل سے پڑھو، مالک یوم الدین تمہارے دل پہ نقش ہو جائے. یعنی خدا قیامت کے دن کا مالک ہے. اور اسی کو حضرت آیت اللہ خامنہ نے اپنی کتاب نماز کی گہرائیوں میں ذکر کیا ہے، کہ مومن انسان اور ملحد انسان، جس کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، دونوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو ملحد انسان خدا کو نہیں مانتا، وہ اوٹی اور روٹی کی زندگی بسر کرتا ہے. توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، اوور ٹائم، دو گھنٹے کا چار وقت کی روٹی مل جائے، اوٹی اور روٹی کی زندگی ہے. لیکن مومن انسان وہ ہوتا ہے جس کی زندگی صرف اس مادی دنیا تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ اس کی زندگی کا افق عالم آخرت تک پھیلا ہوا ہوتا ہے. اسی کو بصیرت کہا جاتا ہے، کہ انسان دنیا میں بیٹھ کر اپنی حقیقت سے آشنا ہوتے ہوئے اپنی عاقبت و انجام کو دیکھ کر کسی کام کو انجام دینے کا فیصلہ کرے. مومن کے سامنے جب بھی کوئی کام آتا ہے تو سوچتا ہے کہ کون سا کام اسے دنیا کی طرف لے جانے والا ہے، کون سا کام اسے خدا کی طرف لے جانے والا ہے. تو جو کام اسے خدا کی طرف لے جاتا ہے اسے انجام دیتا ہے. خدا محوری اور عرفا کی سیرت میں ہمیں پہلا نقطہ نظر آتا ہے، کہ خدا کے سائے میں، خدا کی معیت میں خدا کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اسی کو حضرت استاد یہی کہتے تھے. دیکھو نماز پڑھتے ہو توجہ سے پڑھو، قرآن پڑھتے ہو ترجمہ پڑھو، زیارت پڑھتے ہو توجہ سے پڑھو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے نصیحت کی اور نصیحت تحریری طور پر لکھ کر اس بندے حقیق کو دی کہ جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا، یہ تحریر کیا تھا کہ حق با حق کو اس طرح لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ وہ اسے درک کر سکے، سمجھ سکے اور اس کے مطابق زندگی گزار سکے. حق کیا ہے؟ اور رفع کی سیرت میں خدا کو حق سے تعبیر کیا جاتا ہے، حق تعالیٰ کہا جاتا ہے. یعنی تم اگر نوجوان نسل کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو خدا کو، خدا کی رحمانیت کو، خدا کے جلووں کو، خدا کی نعمتوں کو اس طرح پیش کرو کہ نوجوان نسل اس کی عاشق ہو جائے، خدا کی عاشق ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ حضرت استاد کے حلقہ درس میں نوجوانوں کی اکثریت تھی جیسے ایک شمع جل رہی ہو اور پروانے اس کے گرد جمع ہو کر بیٹھ جائیں. کراچی بھر سے، صرف کراچی سے نہیں بلکہ سندھ سے، بلکہ پاکستان سے اور دنیا بھر سے جن جن مومنین کو اطلاع ملتی تھی کہ ایسی عظیم شخصیت یہاں موجود ہے، ان کی زیارت کے لیے، ان سے قصبے فیض کے لیے یہاں آتے تھے. خدا محوری وہ پہلا عنصر ہے کہ جو ہمیں عرفا کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ خدا کے ذات زندگی بسر کرو. اور یہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے خدا کے سائے میں، خدا کے ساتھ، خدا کے نور کے ساتھ زندگی بسر کی اور اسی نور کو اپنے شاگردوں تک، اپنے مخاطبین تک، اس قوم کے نوجوانوں، بزرگوں، خواتین تک منتقل کیا تاکہ وہ بھی خدا کے نور کے ساتھ، خدا کے سائے میں، خدا کے لطف و کرم کے ساتھ زندگی بسر کریں. یہاں پر جو ہمیں مکتب عشق نظر آتا ہے اس استاد کا، کہ جس کی نہج پر چلتے ہوئے اس استاد نے نوجوان نسل کی تربیت کی، وہ مکتب عشق ہے جو عرفا کا مکتب ہے. یعنی خدا کے عشق میں، خدا کی محبت میں، خدا کی حب میں اتنے ڈوب جاؤ کہ خدا کی نعمتیں، خدا کی نوازشیں، خدا کا پیار اور خدا کی رحمتیں تمہارے نصیب میں آ جائیں. عقائد الابی بہت بڑے عارف گزرے ایران میں، سادے سے انسان تھے، عام کاروبار کرتے تھے. جیسے کہ آپ نے سنا وہ کتاب جو اردو میں ترجمہ ہو چکی، پھر اس نے خدا کو پا لیا، شیخ رجب علی خیاط کی حالات زندگی پر، پیشے کے اعتبار سے درزی تھے لیکن بصیرت تھی، اہل دل تھے، اہل ایمانہ تھے. اسی طرح آغائے دولابی ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں، دو سال تقریبا ڈھائی تین سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. وہ فرماتے تھے کہ امام رضا کو ہم سے گلا کرنے کا حق ہے. توجہ فرمائیے گا سامعین، امام رضا کو، آئمہ کو ہم سے گلا کرنے کا حق ہے. تو کسی نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے کہ امام رضا ہم سے گلا و شکایت کریں؟ کہا کہ اس لیے کہ تم جب بھی آئمہ کے پاس، ان کی بارگاہ میں، ان کی زیارت کے لیے جاتے ہو، ہمیشہ اپنی مشکل لے کے جاتے ہو، اپنی پرابلم سالو کرانا چاہتے ہو، تم ہمیشہ روتے ہو، تم ہمیشہ گریا کرتے ہو، میری جاب کا مسئلہ ہے، میرے بچوں کا مسئلہ ہے، میرے بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہزار مشکلیں لے کے جاتے ہو، امام صرف تمہارے آنسوؤں کو دیکھتے ہیں. آغائے دولابی فرماتے ہیں کہ امام رضا تمہاری مسکراہٹوں کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، امام رضا تمہاری ہنسی کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں، امام رضا تمہارے قلب کے سرو کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. کبھی اپنی مسکراہٹوں کے ساتھ خدا کے پاس جاؤ، کبھی اپنی اس ہنسی و تبسم کے ساتھ آئمہ کے سامنے جاؤ. یہ وہ مکتب تھا کہ جس کو حضرت استاد ہم تک پہنچانا چاہتے تھے. خدا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دو، القلب حرم اللہ. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، القلب حرم اللہ ولا تسکن حرم اللہ غیر اللہ. یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے سوا کسی اور کو جگہ نہ دو. اگر گھر میں، گھر کے مالک کی جگہ کوئی اور آ کے بیٹھ جائے، قبضہ کر لے، تو پھر وہ غاصب ہوتا ہے، وہ قابض ہوتا ہے، وہ مکی نہیں بن سکتا، رہنے والا مکی نہیں بن سکتا، مالک نہیں بن سکتا. یہ دل خدا نے دیا ہے، یہ دل خدا کی محبت کے لیے ہے اور خدا والوں کی محبت کے لیے ہے، یہ دل محبت اہل بیت کے لیے ہے، یہ دل اسلام کی محبت کے لیے ہے. اس دل میں خدا کی اور خدا والوں کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت کو جگہ نہ دینا. یہ وہ مکتب تھا جس کو لے کر حضرت استاد گلی گلی، کوچے کوچے، گاؤں گاؤں جاتے رہے. اورنگی اور کورنگی جیسے دور دراز علاقوں میں سخت سے سخت گرمی میں آپ درس کے لیے جاتے تھے، ہزارہ مشکلات تھیں، بارہا آپ پر جانی حملہ ہوا، لیکن آپ اپنے درس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، کل بھی میں نے کس جگہ اس کو نقل کیا تھا کہ ڈگ روڈ میں کرفیو تھا، درس کا دن آ گیا اور اس دن کرفیو میں وقفہ وہ دو تین گھنٹے کا، خود مولانا آغا جعفر نقوی صاحب ٹیکسی لے کر خود تنے تھا نا ٹگ روڈ پہنچ گئے۔ وہاں جب پہنچے تو لوگوں نے دیکھا کہ مولانا کھڑے ہیں درس کے لیے، تو کہا کہ مجھے پتا تھا کہ یہ وقفہ ہونے والا ہے کرفیو میں، لہذا میں نے سوچا کہ ٹائم ضائع نہ کروں اور آ جاؤں۔ آپ کا درس، آپ کی مجلس اپنے وقت مقررہ پہ شروع ہو جاتی تھی۔ ایک آدمی ہو، دو آدمی ہو، دس آدمی ہو، لاکھ آدمی ہو، آپ کی صحت پر، آپ کی فن خطابت پر، آپ کے جذبات پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ یہ بالکل بینی وہی سیرت ہے جو امام خمینی کے بیانے کا، اور عرفا کی سیرت بہت متشابہ ہوتی ہے۔ امام خمینی جب پیرس سے آ رہے تھے ہوائی جہاز میں، تو رپورٹر نے پوچھا، یہ بتائیے امام خمینی، آپ ایران جا رہے ہیں 15 سال کی جلا وطنی کے بعد، کیا احساسات ہیں، کیا فیلنگس ہیں آپ کی؟ کہا کچھ بھی نہیں، ایک خادم 15 سال پہلے وطن سے نکالا گیا تھا، اب لوٹ کے جا رہا ہے۔ یہ ہوتا عارف خدا۔ خود شہید حسینی کے جملے مجھے یاد آ رہے ہیں، حضرت علامہ قائد شہید عارف حسین الحسنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کوئٹہ میں ہزاروں کا مجمع تھا، تقریر کر رہے تھے، تقریر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہی لوگ جو میرے حق میں نعرے لگا رہے ہیں، میرے لیے زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، اگر یہی لوگ میرے خلاف ہو جائیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہو رفا کی سیرت، خدا محوری۔ اور اسی نہج پر آپ نے نوجوان نسل کی تربیت کی، اور یہی وجہ ہے کہ جب تک آپ حیات رہے، نوجوان آپ کے گرد جمع رہے۔ خود ہمیں اتفاق ہوا کہ ہم اپنے بہت سے دوستوں کو ان کی خدمت میں لے کے گئے، جن کو نماز نہیں آتی تھی، جن کا حلیہ وضع قطع بالکل فیشن کے مطابق ہوتی تھی، لیکن کبھی بھی انہوں نے انگلی اٹھا کے یہ نہیں کہا کہ تمہارا حلیہ کیا ہے۔ ان کی روش تربیت یہ تھی کہ محبت خدا کو، محبت قرآن اور محبت اہل بیت کو نوجوانوں کے دل میں ڈال دیا جائے تو خود بخود خدا کے عاشق ہو جائیں گے، خود بخود ان کی نمازیں نمازیں ہو جائیں گی، ان کا جہاد جہاد ہو جائے گا، ان کے روزے روزے ہو جائیں گے، ان کی تلاوت تلاوت قرآن ہو جائے گی۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ دوسری چیز جو ہمیں عرفا کی سیرت میں نظر آتی ہے اور اس عظیم ہستی کی سیرت میں نظر آتی ہے خدا محوری کے ساتھ، وہ ہے اہل بیت سے محبت۔ یہی وجہ ہے کہ ایام محرم میں مختلف جگہ آپ مجالس کے لیے جاتے تھے اور اہل بیت کی حقیقت سے روشناس کرانے کے لیے پیغام نوجوانوں کو دیتے تھے، اپڈیٹ کرتے تھے قوم کو، اور صرف مجالس کی حد تک نہیں بلکہ ان کے گھر میں نماز ظہر سے پہلے، نماز ظہر کے بعد، نماز مغرب سے پہلے، نماز مغرب کے بعد، جو افراد بھی شرکت کرتے تھے ان کے لیے احادیث اہل بیت علیہم السلام کا درس ہوتا تھا، اور اکثر اوقات آپ تحف العقول سے یا میدان الحکمہ جیسی عظیم معتبر کتابوں سے احادیث اہل بیت کا درس دیتے تھے، اور اس میں موجود نکات اور ان کی باریکیوں اور ان کے تربیتی پہلوؤں کو بیان کرتے تھے۔ یہ تھا عشق اہل بیت، یہ تھا عشق اہل بیت۔ اور جب آپ مصائب کی منزل پہ آتے تھے تو ایک خاص قسم کی نورانیت کا آپ کے چہرے پر، آپ کی ذات اور ہستی میں محسوس کیا جاتا تھا۔ جو حضرات زیادہ قریب رہے ہیں، جنہوں نے زیادہ عرصہ گزارا ہے، وہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ عرفا کی سیرت میں مکاشفے کی ایک حقیقت ہے، ان کا خدا سے رابطہ، ان کا خدا سے واسطہ، ان کا خدا سے رشتہ ایک حقیقت رکھتا ہے۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا تھا کہ گفتگو کرتے کرتے آپ خاموش ہو جاتے اور کسی گہری سوچ میں غرق ہو جاتے، اس کے بعد کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی حکمت، کوئی ایسا پہلو، کوئی ایسا زاویہ کہ جو وہم و گمان میں نہیں آ سکتا تھا وہ آپ بیان کرتے تھے، اسے اندازہ ہوتا تھا یہ شخص خدا سے کتنا متصل ہے۔ دوسرا نقطہ محبت اہل بیت کا ہے، اور تیسرا نقطہ جو ہمیں اس عظیم شخصیت کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ محبت عبادت کو ہمارے دلوں میں ڈالنا ہے، خدا کی معرفت کے ذریعے سے۔ اسی لیے آپ جو مثالیں دیتے تھے بہت ہی ملموس، واضح، روزمرہ زندگی کی مثالیں دیتے تھے تاکہ اپنی مادی زندگی میں، روزمرہ زندگی میں خدا کو محسوس کریں۔ خدا کہاں ہے؟ میں آفس جا رہا ہوں تو خدا کہاں ہے؟ میں آفس میں ہوں تو خدا کہاں ہے؟ میں گھر میں ہوں تو خدا کہاں ہے؟ میں نماز میں ہوں تو کیا خدا کے ساتھ ہوں؟ کیا میں تلاوت قرآن کر رہا ہوں تو کیا خدا کے ساتھ ہوں؟ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے حلقے درس میں بیٹھنے والے ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں میں کہ جن کی معرفت، جن کی معراج، جن کی عبودیت، جن کی بندگی بہت اعلیٰ درجات پہ فائز تھی. آج بھی اسی مجلس میں مجھے ایسے نوجوان چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جن کو آئمہ نے سلام کیا ہے. اللہ اکبر. کئی دفعہ اتفاق ہوا، ایک شخص، ایک نوجوان کو ہم لے کے گئے حضرت استاد کی خدمت میں کہ چلو بھائی تم چل کے ان سے قصب فیض کرو، کوئی پرابلم اس کو پوچھو. غور سے سنتے تھے، جواب دیتے تھے، جواب دینے کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ یہ نوجوان اب نہیں آئے گا، اس کو اس کی مشکل کا حل مل گیا، سولوشن مل گیا، اب یہ واپس نہیں آنے والا. لیکن دیکھا کہ اگلے دن پھر چلا آ رہا ہے، اگلے دن پھر چلا آ رہا ہے. پوچھا سبب کیا ہے؟ کہا کہ نہ جانے اس بندے خدا سے مل کر میرے دل میں ایک عجیب احساس جاگ گیا ہے، گویا خدا نے اپنی محبت کو میرے دل میں ڈال دیا. یہ عرفا کی خاص سیرت ہے، یہ عرفا کی خاص سیرت ہے کہ جو بھی سچے دل سے اخلاص کے ساتھ ان سے ملتا ہے، خدا کی محبت کی خوشبو سے اس کی زندگی معطر ہو جاتی ہے. درود بھیجے محمد وال محمد پر. تیسری جو چیز آپ کی زندگی میں تھی وہ غریب اور نادار اور مستحق آتا تھا. تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ مستحق، نادار اور بے کس افراد کی مدد کے لیے آپ نے نیٹورک شروع کیا تھا. مختلف شاگردوں کے ذریعے سے یہ کام ہوتا تھا. اس میں شہید دلاور حسین، جن کا بہرحال اگر تذکرہ نہ کیا جائے تو ظلم اور بے انصافی ہوگی، جو ان کے خاص شاگردوں میں سے تھے. اسی طرح اور بھی یہاں پر بہت سارے شاگرد موجود ہیں کہ جنہوں نے مل کر اس نیٹورک کو مضبوط کیا اور اس کو پھیلایا کہ جب تک آپ زندہ رہے قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کی مدد کے لیے، بیواؤں یتیموں کے لیے آپ نے کما حقہ حق ادا کیا کہ جو حق ہو سکتا تھا، جو خدمت ہو سکتی تھی. اور سیاسی میدان میں بھی، اجتماعی میدان میں بھی، جب حضرت علامہ عارف حسین الحسینی قائد بن کر 88 میں تشریف لائے تو آپ کا اور ان کا ساتھ ہوا تو آپ نے اپنے آپ کو شہید حسینی کے پیچھے کر دیا. ہمیشہ قائد کہہ کے مخاطب کرتے تھے، ہمیشہ قائد کہہ کے مخاطب کرتے تھے شہید حسینی کو. کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ گئے تھے یہ عارف خدا ہے. یہ عارف خدا تھا، وہ عارف حسین تھا. عارف عارف کو پہچانتا ہے. یہ وجہ ہے کہ ایک دفعہ آغا جعفر صاحب نے پہلی ملاقات میں شہید حسینی سے پوچھا، اور اپنی کسی انٹرویو میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے علامہ عارف حسینی سے پوچھا کہ آپ نے امام خمینی کی کتابوں کو پڑھا ہے؟ تو علامہ شہید عارف حسینی نے جواب دیا کہ امام خمینی کی تمام کتابیں عارفانہ کتابیں ہیں. بس یہ جملہ سن کر شہید عارف حسینی کے عاشق و دلدہ ہو گئے تھے، فریفتہ ہو گئے تھے، ان کے پیچھے ہو لیے تھے. اور جب بھی شہید حسینی کراچی تشریف لاتے تھے، ولو ایک دن کے لیے تشریف لائیں، آپ حضرت استاد کی منزل پر تشریف لاتے تھے، ان سے ان کے پاس جاتے تھے اور گفت و شنید کرتے تھے. یہ ان علماء کی سیرت تھی کہ قوم کے اجتماعی مسائل سے غافل نہیں تھے. عزیزان گرامی، جو چیز ہمیں اس عظیم ہستی کی سیرت میں نظر آتی ہے وہ نوجوانوں سے محبت ہے. یہ ہم علماء کا کام ہے، یہ مربی حضرات کا کام ہے. اس لیے ہم علماء کو علماء ربانی کہتے ہیں، وہ علماء جو تربیت کرتے ہیں، وہ علماء جو اپنے ہاتھوں سے نوجوانوں کی شخصیتوں کو سنوارتے ہیں، یہ ان علماء کا کام ہے. اور یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو خود خدا میں ڈوبا ہوا ہو. جیسے کہ حضرت آیت اللہ باقر صدر امام خمینی کے لیے فرماتے ہیں، ذوبو فی الامام کما ذابہ ہوا فی الاسلام، کہ امام خمینی میں اس طرح ڈوب جاؤ کہ جس طرح وہ اسلام میں ڈوب گئے ہیں. عزیزان گرامی، جو خدا میں ڈوب جائے گا، جو اسلام میں ڈوب جائے گا، وہی قوم کے بچوں کی تربیت کر سکتا ہے، وہی روحانی اور نورانی تربیت کر سکتا ہے. عزیزان گرامی، میں تمام نوجوان جو اس وقت مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بارہا میں یہ بات کہتا ہوں. دیکھیے، میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں، اور یہ مبالغہ نہیں ہے، کوئی خطابت کا جملہ نہیں، وہ حقیقت ہے کہ نوجوان اس نقطے کی حقیقت کو سمجھیں. میرے بزرگ جو مجھ سے بڑے ہیں عمر میں، سن میں، علم میں، جیسے کہ مولانا تشریف فرما ہے، تجربے میں، وہ سر آنکھوں پر قابل احترام ہیں. لیکن جو بچے مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے شاید دو کتابیں آپ سے زیادہ پڑھی ہوں. لیکن اے نوجوانوں، یہ وہ پیغام ہے جو حضرت استاد آغا جعفر نقوی صاحب اپنی نوجوان نسل کو دینا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے, یعنی ان کی زبانی ان کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں, جو مجھ سے چھوٹے ہیں میں ان سے کہوں گا ٹھیک ہے سن میں آپ سے بڑا ہوں, علم میں نے شاید دو کتابیں, یقین نہیں مجھے, شاید دو کتابیں میں نے آپ سے زیادہ پڑھی ہوں, لیکن آپ نوجوان دو چیزوں میں مجھ سے آگے ہیں. ٹائم لمٹ آپ کے پاس مجھ سے زیادہ ہے, جوانی آپ کے پاس ہے. دوسری چیز جس میں آپ مجھ سے آگے ہیں, آپ کا دل مجھ سے زیادہ نورانی ہے اور آپ کی روح مجھ سے زیادہ پاک ہے. آپ کا دل مجھ سے زیادہ نورانی ہے اور آپ کی روح مجھ سے زیادہ پاک ہے. اس حقیقت کو سمجھ لیجئے. اگر آپ نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. مولا کائنات فرماتے, شیئان لا یعرف فضلہما الا من فقدہما. دو چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں تو انسان کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. الشباب والعافیہ, ایک صحت اور دوسری نوجوانی. جب انسان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے, اے نوجوانوں اپنی زندگی کی قدر کرو, اپنی زندگی کو خدا کے ساتھ گزارو. اگر زندگی میں کوئی گناہ, کوئی اشتباہ, کوئی غلطی, کوئی خطا, کوئی لغزش ہے تو خدا بہت کریم اور رحیم ہے, خدا معاف کرنے والا ہے. صدق دل سے ایک دفعہ خدا کی بارگاہ میں آ کے کہہ دو. یہ وہ پیغام ہے جو ہم تک آغا جعفر صاحب پہنچانا چاہتے تھے, اور میں ان کی زبانی یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. نوجوانوں کی تربیت اور خصوصاً علماء کی ذمہ داری ہے, خطبہ کی ذمہ داری ہے, اہل ممبر کی ذمہ داری ہے, پروفیسر حضرات کی ذمہ داری ہے, ٹیچرز کی ذمہ داری ہے, جس کو میں خمینی نے کہا ٹیچرز بھی خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں, یہ انبیاء کا کام کرتے ہیں. ٹیچرز کا کام انبیاء کا ہے, علماء کا کام ٹیچرز کا ہے, تربیت کا ہے. وہ یہی فرماتے تھے کہ دیکھو نوجوانوں کی تربیت کرو. بس عزیز گرامی, یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس نے خدا مہواری, محبت اہل بیت, قرآن اور اہل بیت سے محبت کو ہمارے دل میں بیج کی شکل میں بویا ہے. تو اگر ہمارے علماء, ہمارے خطبہ, اہل ممبر نوجوان نسل کی نیڈز کو نہیں سمجھیں گے, ان کی نفسیات کو نہیں سمجھیں گے, ان کے مسائل کو درک نہیں کریں گے, نوجوان کس فضا میں ہے, کس دنیا میں ہے, ہم اپنی بات کر کے چلے جائیں تو یہ پیغام ہدایت کا نہیں پہنچ سکتا. زیدان گرامی, ہمیں نوجوان نسل کے پاس جانا ہوگا. میرے استاد حضرت آیت اللہ شیخ محسن قرائتی حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ اس انتظار میں مت رہیے کہ آپ کو انویٹیشن دیا جائے گا, آپ کو دعوت دی جائے گی تو آپ جا کے خطاب کریں. آپ خود جائیں اور سیرت رسول پہ چلتے ہوئے نوجوان نسل تک پہنچیں, ان کا ہاتھ تھامیں. اور یہ وہ سفر ہے, روحانی سفر, جس میں ہمیں اجتماعی طور پر خدا کی جانب حرکت کرنے کی دعوت دی گئی ہے. میرا سفر ہے, روحانی سفر ہے, لیکن اجتماعی شکل میں ہونا چاہیے. اس لیے معصوم کی حدیث ہے کہ جب تم ایمان کے ایک اعلیٰ درجے پر ہو تو جلدی جلدی اس سے آگے بڑھنے کی فکر نہیں کرو, بلکہ رک جاؤ. وہ برادر مومن جو ایمان سے تم سے نچلے درجے پر ہے, اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ایمان کے درجے پہ لے کر آؤ اور خود آگے بڑھو. یہ ہے حقیقی مومن کی زندگی. عزیزان گرامی, کہ اپنے ساتھ اپنے دوسرے برادران مومن کی ہدایت, نجات اور ان کی سعادت و فلاح کی کوشش کرتا ہے. بس تو ہمیں نوجوان نسل کی ضروریات کو, ان کی نیڈز کو, ان کے پرابلمز, ان کے مسائل کو سمجھنا ہوگا, تب جا کر ہم ان کی صحیح تربیت کریں. اور بہت سے ایسے نوجوان ہیں جن کو میں جانتا ہوں, جو میری زندگی میں آئے, یہاں پر بھی موجود ہیں, کہ جن کی زندگی میں کچھ خطائیں تھیں, کچھ اشتباہات تھے, کچھ گناہ تھے, خدا سے کچھ روٹ گئے تھے, لیکن جب انہوں نے توبہ کی, حقیقت میں بتا رہا ہوں, بہرحال مجھے شاید میں اس سے زیادہ کھل کے گفتگو نہ کر سکوں. بعض اوقات ایک ایس ایم ایس انسان کی زندگی بدل دیتا ہے, اس کو آئمہ کا سلام آتا ہے. یہ چونکہ بہرحال اس سے زیادہ میں ان حقائق کو آپ کے سامنے بیان نہیں, ایک ایس ایم ایس, اچھا ایس ایم ایس, کسی امام کے قول کو کسی تک پہنچانے کا ایس ایم ایس انسان کی زندگی بدل دیتا ہے. یہاں پر میں رک کر صرف دو منٹ کے لیے اپنی گفتگو روک کر ایک اور ہی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں نوجوان بچوں کے لیے. دیکھیے آج کل فیس بک بہت ہی معروف ہے اور ہر چیز آپ اس پہ شیئر کر رہے ہیں. دوسرے چیٹنگ سافٹ ویئرز ہوں, یاہو ہو, ایم ایس این ہو, اس میں جو آپ کی آئی ڈی ہوتی ہے, آپ کی جو لسٹ ہوتی ہے, اس میں جو آپ کے دوست ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ہوتے ہیں, آپ کی تصویر, آپ کی دوسری چیزیں شیئر نہیں ہوتی. لیکن فیس بک وہ بلا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی تمام چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. خدا نخواستہ آپ نے کوئی ایسا جملہ لکھا, خدا نخواستہ آپ نے کوئی ایسا شعر لکھا, خدا نخواستہ آپ نے کوئی ایسا کلپ اس میں شیئر کیا, کوئی بات, کوئی لنک, کوئی ویب سائٹ کہ جس میں گناہ کا عنصر ہو, جس میں کوئی خاتون نیم اوریاں لباس میں ہو یا مکمل اسلامی حجاب میں نہ ہو, یا گانا ہو, یا کوئی ایسی قباحت, برائی, لغزش, گناہ کا عنصر پایا جاتا ہو, تو سمجھ جائیے کہ یہ جتنوں کو شیئر کیا جائے گا اور خدا نخواستہ اسے دیکھنے کے بعد دیکھیں بھی ولو اس پہ عمل نہ کریں, دیکھنے کا گناہ سننے کا گناہ الگ ہے, تو آپ کے حساب میں وہ گناہ لکھا جائے گا. لیکن اگر آپ کوئی اچھی چیز شیئر کرتے ہیں, کوئی مفید چیز لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں, انہیں دعوت دیتے ہیں, اس پہ سوچیں, عمل کریں, تو آپ اس حساب میں, اس ثواب میں شریک ہوں گے. عزیزان گرامی, ایک ایسے میں سے انسان کی زندگی بدل دیتا ہے. نوجوان نسل ہماری طالب ہے, پیاسی ہے, تشنا ہے. یہ علماء کا کام ہے کہ ان کے پاس جائیں. حضرت استاد کی زندگی نوجوانوں کے گرد گزری ہے اور انہوں نے ہمیشہ نوجوانوں کو مخاطب قرار دیا ہے. اس لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, علیکم بالاحداث, نوجوانوں کی حفاظت کرنا تم پہ لازمی ہے. کون نوجوان؟ جو ٹین ایج کا ہے, وہ نوجوان جو سن بلوغ میں قدم رکھ رہا ہے, وہ نوجوان جو عمل زندگی میں قدم رکھ رہا ہے. بس عزیزان گرامی, اس عظیم شخصیت نے اپنی زندگی خدا کے لیے گزاری, اہل بیت کے لیے گزاری, قرآن کے لیے گزاری. ان کے شاگردوں کا فرض بنتا ہے کہ ان کی باتوں کو شیئر کریں, ان کی باتوں کو پھیلائیں. میں یہاں پر یہ بھی اعلان کروں گا کہ اگر کسی کے پاس, یا وہ کسی ایسے شخص کو جانتا ہے کہ جس کے پاس حضرت استاد کے دروس کے کچھ کیسٹ سے کتابیں, یا کچھ کلمات, یا کچھ تحریر ہو, تو وہ ہم تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ہم اسے کتابی شکل میں شائع کر سکیں. ایران جانے سے پہلے میرے پاس بہت سے کلیکشن تھے, لیکن میں جانے سے پہلے اپنے دوستوں کو دے گیا تھا, اور بدقسمتی سی کہ وہ قیمتی اثاثہ ضائع ہو گیا. میں پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا, جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسے جمع کرے تاکہ ہم اس عظیم عارف خدا کی باتوں کو نوجوان نسل تک پہنچا سکیں. بس عزیزان گرامی, اس شخص نے خدا کے ساتھ زندگی گزاری, اہل بیت کے ساتھ زندگی گزاری, اور ہمیشہ خدا کے ساتھ زندگی گزارنے کا سبق دیا. یہ ہیں اہل بیت کے متوالے, یہ ہیں اہل بیت کے چاہنے والے, یہ ہیں اہل بیت کے عاشق و محب. مجھے یاد ہے ازہ خانہ زہرا میں 5 اگست 1988 کو جب علامہ عارف حسین الحسینی کی شہادت ہوئی تھی, تو حضرت آغا جعفر نقوی صاحب نے وہاں پر جو تقریر کی تھی, اس کے آخر میں جو مصائب پڑھتے, چاہتا ہوں کہ آج انہی مصائب کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. 5 اگست جمعے کا دن علامہ شہید عارف حسین الحسینی کی شہادت پر کبھی ہم نے محبت خدا اور مصائب محمد آل محمد کے علاوہ اپنے استاد کو گریا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا, کبھی نہیں دیکھا. کسی دنیاوی پریشانی کے لیے, کسی خوف سے, کسی لالچ کی وجہ سے خدا نخواستہ ان کی آنکھیں تر ہوئی ہوں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آئے ہوں, یا محبت خدا میں یا مصائب محمد آل محمد. ہاں ایک اور مقام ہے, وہ فرماتے ہیں, ایک جگہ خود نقل کرتے ہیں کہ جب میں شہداء کے وصیت ناموں کو پڑھتا تھا تو میں زار و قطار ہوتا تھا. تیسرا یہ مقام یہ, لیکن پہلی دفعہ جب ہم نے ان کو علامہ شہید عارف حسین الحسینی کی زندگی کی شہادت کے موقع پر روتے ہوئے دیکھا, تو اس وقت اندازہ ہوا کہ یہ شخصیت کتنی وابستہ تھی اس عارف حسین سے. عزیزان گرامی, بس چاہتا ہوں کہ وہ جملے کچھ مصائب کے حضرت عباس کے آپ کی خدمت میں عرض کروں. عزیزان گرامی, میرے عباس کے مصائب بہت سخت ہیں. کیوں سخت ہیں؟ اس لیے کہ عباس کی پیدائش کا سبب یہ تھا کہ وہ کربلا میں علی کی نیابت کرتے ہوئے حسین کی مدد و نصرت کرے. جناب امیر المومنین نے حضرت ام البنین سے جو شادی کی تھی, اسی لیے کی تھی کہ ایک جری خاتون کے بطن سے جری بیٹا پیدا ہو جو اسلام کی نصرت کا حق ادا کر سکے, حسین کی مدد کر سکے. اب تصور کیجئے, جو ساری زندگی خادم کی حیثیت سے زہرا کے گھر میں, حسین کے گھر میں پروان چڑھا ہو کہ جناب ایک دن آئے گا میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا, ایک دن آئے گا کہ میں حسین کی مدد کروں گا. کس طرح تیاری کی ہوگی, کس طرح عباس نے حسین کی ساتھ حسین کا ساتھ دیا ہوگا, کس طرح علی اکبر کی تربیت کی ہوگی, قاسم کی تربیت کی ہوگی, اور محمد کی تربیت کی ہوگی, کہ ہاں ایک دن آئے گا. اور وہ دن آ گیا, عاشور کا دن آ گیا. عباس بار بار آتے ہیں, اے آقا مجھے اجازت دیجیے میں جاؤں. امام حسین کسی نہ کسی بہانے سے آپ کو روک دیتے ہیں. ایک وقت آیا کہ ہاتھ جوڑ کے عرض کی, اے آقا مجھے اب رن میں جانے کی اجازت دیجیے. امام حسین فرماتے ہیں, اے بھیا عباس تم میری سپاہ کے علمدار ہو. ایک دفعہ دائیں دیکھا عباس نے, ایک دفعہ بائیں دیکھا عباس نے, اے آقا وہ سپاہ کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں. ارے علی اکبر شہید ہو گئے اور نہ محمد جنت کو سدارے, ارے قاسم اس دنیا میں نہ رہے, آپ کے اصحاب با وفا نے جام شہادت نوش کیا. اچھا بھیا اگر چاہتے ہو چاہتے ہو تو پہلے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کا انتظام کر جاؤ. بس عباس جلدی سے پہنچے سکینہ کی خدمت میں. حضرت سکینہ نے دیکھا چچا آئے ہیں. اے سکینہ اپنا مشکیزہ ہمیں لا دو, ہم پانی لے جا رہے ہیں. سکینہ دوڑی دوڑی خیمے پہنچی جہاں مشکیزے رکھے تھے, مشکیزہ لا کے چچا کو دیا. بچوں سے کہا, بچوں گھبراؤ نہیں, میرا چچا پانی لے جا رہا ہے. ارے یہ شیر خدا کا شیر ہے, یہ پانی لے کے آئے گا, میں تمہیں سب سے پہلے سیراب کروں گی. حضرت عباس نے مشکیزہ لیا میدان کو, کہا المختصر المختصر. جب پانی لے کر یہ جری آ رہا تھا, ایک دفعہ سیدھا ہاتھ آپ کا شہید ہوا, اس کے بعد الٹا ہاتھ شہید ہوا. عباس نے مشک کے تسمے کو اپنے ہاتھ اپنے ہونٹوں میں دبا کر اپنے آپ کو مشک پر جھکا دیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیروں سے مشک چھلنی ہو جائے. مگر ایک لئی کا تیر مشک پہ آگے لگا, مشک کا پہنے پانی بہ گیا, عباس کی آس ٹوٹ گئی. بس اب عباس سے شرمندہ ہو کے آگے بڑھا نہیں جاتا. عزیزو ایک جناب فاطمہ زہرا خواب میں آ کر ایک عالم کی خواب میں آ کے کہتی ہیں, میرے بیٹے کے مصائب کے آخری مسائل پڑھا کرو. تو وہ عالم کہتے ہیں, بی بی میں ہمیشہ امام حسین کی آخری رخصت کے مسائل پڑھتا ہوں. کہا کہ نہیں, بلکہ اس وقت کے مسائل پڑھو جب میرا بیٹا عباس گھوڑے سے زمین پہ گرا ہے. اس لیے کہ جب بھی کوئی زمین پہ گرتا تھا اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا. مگر ہائے عباس, ہائے مظلومی عباس, ارے جب زمین پہ گرے ہیں تو ہاتھ نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ نے گزلے کے آپ کے سر پہ مارو یہ کہا, اے عباس جب تک تمہارے ہاتھ تھے تم شجاعت کے جوہر دکھاتے تھے, اور اب میری شجاعت کے جوہر دیکھو. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عباس کے سرانے پہنچے عباس تو خیام کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں, عباس کچھ آنکھیں وہ تھیں جن کی راتوں کی نیند باقی تھی کہ ابھی عباس زندہ ہے, مگر آج کے بعد ان آنکھوں میں نیند نہ ہوگی. اور اشقیا کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں, ارے اشقیوں کی نیند حرام تھی مگر آج کے بعد وہ آرام سے سوئیں گے. آخری روایت علامہ بحر العلوم فرماتے ہیں, ایک دفعہ قبر حضرت عباس کی تعمیر کا وقت آیا, میں نے معمار کو ساتھ لیا اور سرداب مبارک پہ پہنچا. ایک دفعہ وہ معمار کہتا ہے, علامہ بحر العلوم یہ تو بتائیے, ہم نے سنا ہے قمر بنی ہاشم بڑے قد و کاٹ کے مالک تھے, یہ چھوٹی سی قبر میری سمجھ میں نہیں آتی, اس کا معمہ اس کا راز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ علامہ بحر العلوم نے امامہ سر سے پھینک دیا, زارو قطار رونے لگے. فرمایا جب میرا آقا زمین پہ گرا تھا تو ایک دفعہ اشقیہ نے تلواروں سے حملہ کیا, یہ حسین کا بھائی ہے, اور یہ زینب کے پردے کا علمدار ہے, اور یہ سکینہ کا سکہ ہے. قتل ہوئی ربا اربا, ارے عباس کی زندگی میں عباس کے لاشے کو ٹکڑے ٹکڑے کر.
لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ایہم انقلب ینقلبون.
خداوندہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما. اس عارف خدا, اس عارف اہل بیت, محب اہل بیت, محب قرآن کے درجات کو نورانی فرما. اسے اپنے خاص اولیاء اور آئمہ کے ساتھ محجور فرما. ان کے علاوہ حقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، ان کے شاگردوں کو ان کی راہ پر چلنے اور ان کے مکتب کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انقلاب کے لیے زمین ہموار کرنے کے لیے اپنی اجتماعی ذمہ داری میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ اخلاص، امینہ بائی یوسف علی، رضا حسین فرشتہ اور محبوب علی فرشتہ، اور حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید آغا جعفر نقوی صاحب مرحوم کے لیے بھی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على ربنا، تقبل منا انك انت السميع العليم، برحمتك يا ارحم الراحمين۔
السلام علیک یا ابا عبداللہ المظلوم الغریب الشہید یا حسین، وعلى ارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الهدي مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين ولا علي ابن الحسين ولا ولاد الحسين ولا اصحاب الحسين وسائر شہداء کربلا جمیعاً ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک مولا ابن مولا، السلام علیک غریب الغربا، السلام علیک معین الضعفاء والفقرا، السلام علیک مغیث الشیعتی والزواری فی یوم الجزا، السلطان ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ والرضا المرتضا واخت فاطمہ معصومہ، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا صاحب الاسر والزمان، السلام علیک خلیفۃ الرحمن، السلام علیک امام الانس والجان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفنا وتوصلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا عند الله بحقك بحق جدك بحق آبائك الطيبين الطاهرين المعصومين۔ السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته۔ صلوات